محبت کرتا ہے,
صبح شام اہل بیت کا نام لے, اہل بیت سے محبت کرتا ہو
لیکن قرآن سے غافل,
قرآن سے غافل ہو تو در حقیقت اس کے دل میں جو محبت ہے وہ حقیقی محبت نہیں ہے, کیونکہ حقیقی محبت اگر ہوتی تو اہل بیت اپنے ساتھ قرآن کو لے کے آتے. جس طرح سے قرآن کے ساتھ اہل بیت کا ہونا ضروری ہے, اسی طرح سے اہل بیت کے ساتھ قرآن کا ہونا ضروری ہے. یہ مکانی
اور زمانے کی ہے, جس زمانے میں قرآن موجود رہے گا اس زمانے میں اہل بیت موجود رہیں گے. آج تو اس کو شک و شبہ نہیں ہے کہ آج کے دور میں قرآن موجود ہے, بلکہ تمام امت مسلمہ کا متفقہ نظریہ ہے کہ روز قیامت تک قرآن مجید موجود ہے. اب اگر روز قیامت تک قرآن مجید موجود ہے تو پھر قرآن اور اہل بیت کے اکٹھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں اہل بیت کا کوئی ایک فرد ہونا چاہیے, ہر دور میں اہل بیت کا کوئی فرد ہونا چاہیے جو کمالات میں اسی معراج پہ نظر آئے جس معراج پہ اللہ کی کتاب نظر آئے. ایک مرتبہ بلند آواز سے
سلام علیکم
محمد.
ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے صلوات ہو جائے. بس قرآن اور اہل بیت ہمیشہ اکٹھے رہیں گے, لن یفترقا, کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے. حتی یردا علی الحوض, یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس اکٹھے پہنچیں گے. کون فرما رہا ہے, کون یہ بات کر رہا ہے؟ رسول گرامی اسلام, کہ قرآن اور اہل بیت اکٹھے ہوں گے. بس ایک مطلب یہ ہوا کہ قرآن اور اہل بیت اکٹھے ہوں گے, یعنی ہمتائی ہے قرآن اور اہل بیت, قرآن اور اہل بیت کا ایک مکان میں ہونا. جس دل میں اہل بیت ہوں گے اسی دل میں قرآن ہوگا, جس دل میں قرآن ہوگا اسی دل میں اہل بیت ہوں گے. ایک مطلب ہے زمانی طور پر اکٹھا ہونا, یعنی جب تک قرآن ہے تب تک اہل بیت ہیں, جب تک اہل بیت ہیں تب تک قرآن ہے. اور ایک ہے صفات میں اکٹھا ہونا, یعنی جو صفت قرآن کی ہے وہی صفت اہل بیت اطہار کی ہے. پریشان تو نہیں ہو رہا میرا مجموعہ؟ جو صفت قرآن کی ہے وہی صفت اہل بیت اطہار کی ہے. دیکھیں رسول گرامی اسلام یہ بتانا نہیں چاہ رہے کہ تم قرآن اور اہل بیت کو اکٹھا رکھنا, تم رکھو نہ رکھو تم سے سروکار نہیں ہے. قرآن اور اہل بیت ازل سے اکٹھے ہیں اور ابد تک اکٹھے رہیں گے, تم سے سروکار نہیں ہے. حقیقت قرآن اور حقیقت نورانی اہل بیت ہے ایسی. میں اگر یوں کہوں, اور یہ بھی صرف الفاظ ہیں وگرنہ جو حقیقت ہے قرآن اور اہل بیت کی اسے بیان نہیں کیا جا سکتا, آپ کہیں اگر قرآن جسم ہے تو اہل بیت اس جسم کی روح ہے, اگر قرآن لفظ ہے تو اہل بیت معنی ہے, اگر قرآن اسم ہے تو اہل بیت مسمی ہے. توجہ فرمائے گا, اگر قرآن علم ہے تو اہل بیت عالم ہے, اگر قرآن ذکر ہے تو اہل بیت اہل ذکر ہیں, اگر قرآن تبلیغ ہے تو اہل بیت مبلغ ہیں, اگر قرآن نصاب ہے تو اہل بیت استاد ہیں. توجہ فرمائے گا, اگر قرآن راہ ہے تو اہل بیت رہنما ہیں, اگر قرآن رہنما ہے تو اہل بیت راہبر ہیں, اگر قرآن نمائندہ خدا ہے تو اہل بیت بھی نمائندہ خدا ہے, اگر قرآن کلام خدا ہے تو اہل بیت بھی کلام خدا ہے, اگر قرآن مظہر کبریا ہے تو اہل بیت بھی مظہر کبریا ہے. خلاصہ کروں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر اہل بیت اور علی ابن ابی طالب کتاب کی شکل میں ہوتے تو ضرور قرآن ہوتے, اور قرآن انسان کی شکل میں ہوتا تو علی ابن ابی طالب ہوتا. ایسے نہیں, ایک نعرہ شروع کا, ایک نعرہ درمیان کا, ایک نعرہ پیچھے کا. یا قرآن اور اہل بیت کا ایسا باہمی رشتہ ہے. کیا کیا صفت ہے قرآن کی؟ قرآن کے بارے میں خود قرآن نے کیا کہا, لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. قرآن کا علم سب سے اہم جو صفت ہے قرآن کی, وہ علم کی صفت ہے. قرآن مجید علم الہی کا مظہر ہے. توجہ فرمائیے گا. نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, میرے ذہن میں وہ یاد آ گیا, عرض کرتا چلوں. امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ جو کتاب خدا ہے, دیکھیے قرآن کی اہمیت سے غافل نہ ہوں اہل بیت کے ماننے والے. معصوم نے فرمایا کہ مومن کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ہر روز کم از کم 50 آیات کی تلاوت کرتا ہے. توجہ فرمائیے. میں اپنے جوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, میرے بزرگ جانتے ہیں ہر روز کم از کم 50 آیات کی تلاوت کرتا ہے. 50 آیات کتنے صفحے بنتے ہیں؟ شاید بعض کا 1.5 صفحہ بنتا ہو, 2 صفحے بنتے ہیں, 2.5 صفحے بنتے ہیں. کتنی دیر لگے گی؟ شاید 6 منٹ لگتے ہوں, شاید 7 منٹ لگتے ہوں گے. یعنی وہ جوان جو دن میں 3 گھنٹے واٹس اپ اور فیس بک کو دے سکتا ہے, کیا وہ 10 منٹ خدا کی کتاب کو نہیں دے سکتا؟ اگر نہیں دے رہے تو اپنی زندگی پر دوبارہ نظر کرنے کی ضرورت ہے. معصوم فرماتے ہیں نہیں, مومن کم از کم 50 آیات کی تلاوت کرتا ہے. یہ قرآن ایک زندہ وجود ہے, زندہ وجود. معصوم نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا سے باتیں کرو تو نماز پڑھو, اور اگر یہ چاہتے ہو کہ خدا تم سے باتیں کرے تو قرآن پڑھو. کیا عجیب, کیا عجیب عظمت ہے قرآن مجید کی. یعنی خدا مجھ سے باتیں کر رہا ہے. یہ پھر معصوم نے فرمایا, من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه. اگر کوئی جوانی میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے, اگر کوئی جوانی میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے, معصوم فرما رہے ہیں, معصوم زبان ارشاد فرما رہی ہے, اختلط القرآن بلحمه ودمه, قرآن اس کے گوشت میں بھی شامل ہو جاتا ہے, اس کے خون میں بھی شامل ہو جاتا ہے. یعنی یہ ہے, اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو قرآن آپ کے گوشت اور خون میں شامل ہو جائے گا. ذکر اہل بیت بھی اسی طرح سے زندہ ذکر ہے. اگر کوئی ذکر اہل بیت صبح شام کرے گا تو اس کا خون خون علوی ہو جائے گا, اس کا گوشت لحم علوی ہو جائے گا, اس کے اندر اہل بیت کی سیرت کی جھلک نظر آئے گی. قرآن کیا ہے؟ قرآن خدا کے علم کا مظہر ہے. نہج البلاغہ میں جناب امیر نے فرمایا کہ یہ کتاب خدا کیا ہے؟ یہ کتاب خدا وہ ہے کہ تجلی اللہ لخلقہ فی کتابہ, خداوند متعال نے اس کتاب میں اپنے بندوں کے لیے اپنی تجلی کی ہے. توجہ فرمائیے گا, توجہات کا طالب ہوں آخری فرد تک. خداوند متعال نے اپنی اس کتاب میں تجلی کی ہے اپنے کمالات کی, اپنے علم کی, اپنی قدرت کی, اپنی قدوسیت کی, اپنے ان اسرار کی, اپنے اس علوم غیب کی, اپنے ان علم ما کان اور ما یکون کی تجلی کی ہے. یعنی قرآن ہے مظہر صفات خدا, قرآن ہے مظہر کمالات خدا. توجہ کا طالب خدا کے لیے, قرآن ہے تجلی خداوند متعال کی صفات کی. لیکن جتنی بھی تجلیاں ہیں نا, ہر چیز خدا کی تجلی ہے, ہر چیز خدا کے وجود کا پتہ دیتی ہے. جس تجلی میں جتنا ظرف ہوتا ہے, اب اس نقطے کی طرف توجہ کا طالب ہوں, جس تجلی میں جتنا ظرف ہوتا ہے وہ اتنا خدا کے وجود کو منعکس کرتی ہے. نہیں معلوم میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں. جس تجلی کا جتنا ظرف ہوتا ہے, آپ آئینے کی مثال لے لیں, چھوٹا آئینہ بڑا آئینہ, جتنا ظرف ہوگا اتنا خدا کی صفات کو منعکس کرے گا. اگر کسی تجلی اور مظہر میں ظرف چھوٹا ہے تو وہ خدا کی صفات کو اس بڑے پیمانے پر منعکس نہیں کرے گا, اور اگر کہیں پر ظرف بڑا ہے تو وہ بڑے پیمانے پر منعکس کرے گا. سب سے بڑی تجلی اور سب سے بڑے مظہر ہیں خدا کے دو, ایک قرآن, ایک اہل بیت. لیکن دونوں میں فرق ہے, قرآن ہے وجود کتبی. توجہ کا طالب ہوں, قرآن ہے وجود کتبی, اہل بیت ہے وجود انسانی. توجہ فرمائیے گا, خدا اگر اپنی صفات کا ظہور کرتا ہے وجود کتبی میں تو قرآن بنتا ہے, اور اگر اپنی صفات کا ظہور کرتا ہے وجود انسانی میں تو علی ابن ابی طالب بنتا ہے. تو علی ابن ابی طالب بنتے ہیں. آپ نے اس نقطے کو درک کیا, کتنی بڑی عظمت ہے کہ اگر وجود کتبی میں خدا نظر آئے تو قرآن بنتا ہے, اگر وجود انسانی میں خدا کی صفات نظر آئے تو اہل بیت اطہار بنتے ہیں۔ یہ خدا کے علم کا جز ہے قرآن مجید۔ آیت اللہ مصباح یزدی نے یہاں پر بحث کی کہ یہ جو کہا جاتا ہے نزول قرآن، اس سے مراد کیا ہے؟ نزول سے مراد یہ ہے کہ آسمان پہ تھا، اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا، یہ مراد ہے جسے نزول مادی کہا جاتا ہے، یا نزول سے مراد وہ نزول ہے کہ قرآن کا ایک عالی ترین مرتبہ تھا، وہاں سے قرآن کو گرا دیا گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ کیا ہے؟ فرمایا کہ قرآن کا اصل وجود ہے ایک نورانی وجود۔ توجہ فرمائیے گا، اصل وجود ہے ایک نورانی وجود، اصل وجود ہے علم خداوند متعال، اصل وجود ہے بسیط، جو نہ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے۔ شاید یہ باتیں نئی ہوں میرے جوان دوستوں کے لیے، بزرگوں کے لیے نئی نہیں ہیں۔ قرآن مجید کا حقیقی وجود جو عالم بالا میں ہے وہ ایک نورانی وجود ہے۔ اس نور سے مراد یہ مادی نور نہیں ہے، اس نور سے مراد یہ لائٹ والا نور نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اس نور سے مراد یہ مادی نور نہیں ہے، لائٹ والا نور نہیں ہے، بلکہ اس نور سے مراد ایک ایسا شریف، ایسا رفیع اور ایک ایسا عظیم مرتبہ ہے جو نہ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے، نہ کسی انسان کو سمجھ آ سکتا ہے، نہ کوئی انسان اس کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو خود سے سمجھ لیں گے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی آپ میٹرک کی کتاب کو بغیر استاد کے نہیں سمجھ سکتے، آپ کسی علم کی کتاب کو بغیر استاد کے سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن نے تو خود کہا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے حبیب ہم نے اس ذکر کو نازل کیا تاکہ بیان آپ کریں۔ قرآن ہمارا ہوگا، بیان آپ کا ہوگا، بیان آپ کا ہوگا۔ قرآن کی ایک آیت میں واضح طور پر یہ کہا گیا کہ وہ لوگ جو رسول کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جب رسول خدا واعظ فرماتے ہیں، وحی کا بیان کرتے ہیں، جب وہ مسجد سے نکلتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ الذین اوتوا العلم، جنہیں علم دیا گیا ہے، ماذا قال آنفا، ابھی رسول اللہ کیا فرما رہے تھے؟ آجا فرمائیے گا، یعنی رسول کے ساتھ بیٹھے ہیں، ڈائریکٹ اور براہ راست رسول کی زبان سے، زبان اطہر سے، دہان مقدس سے وحی کو سن رہے ہیں، قرآن کو سن رہے ہیں۔ پھر جب نکلتے ہیں تو وہ جنہیں علم دیا گیا ہے، جنہوں نے علم مدرسے سے نہیں لیا، جنہوں نے علم کسی مکتب سے نہیں لیا، جنہوں نے علم کتابیں پڑھ کے نہیں لیا، بلکہ جنہوں نے علم رسول کی زبان سے لیا ہے، الذین اوتوا العلم، وہ جنہیں علم دیا گیا، ان سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، ابھی رسول اللہ کیا فرما رہے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ عام انسان اگر رسول کی محفل میں بھی ہو، رسول کی زبان سے بھی قرآن کو سمجھے، تو اکیلا قرآن اس کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ اب اگر رسول کی محفل میں بیٹھنے والے اہل بیت کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، 1400 سال کے بعد 2 سال مدرسے میں پڑھ کے کوئی کیسے اہل بیت کے بغیر قرآن کو سمجھ سکتا؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اصلاً اس نقطے کی طرف توجہ نہیں کی گئی کہ جب رسول گرامی اسلام فرما رہے ہیں کہ لن یفترقا، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، اس سے مراد کیا ہے کہ جدا نہیں ہوں گے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ جدا اگر مستقبل میں نہیں ہوں گے، اور رسول خدا گارنٹی دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے تکوینی طور پر ان دونوں کے درمیان ایسا رابطہ ہے، ان دونوں کے درمیان ایسا تنگا تنگ رابطہ ہے، ایسی ہمتائی موجود ہے کہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ مستقبل میں جدا نہیں ہو سکتے، ماضی میں بھی جدا نہیں ہوئے۔ وہاں جہاں قرآن اس عالم نورانیت میں نور کی شکل میں تھا، وہیں پر کوئی اور بھی نور کی شکل میں تھا۔ جہاں پر رسول گرامی اسلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ نور نبی کا، یا جابر، اے جابر سب سے پہلے خدا نے تیرے نبی کے نور کو خلق کیا، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ آیت اللہ جوادی عاملی نے اس قرآن کے بارے میں ایک بہت خوبصورت نقطہ عرض کیا، ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بھیجیے گا، میں نے کل تعارف پیش کیا تھا، وہ مفسر قرآن مطلب اہل بیت کا جو اس دور میں زندہ ہے، جس نے 40 سال درس تفسیر دیا، خود حدیث ثقلین کے ان کلمات سے کہ حدیث ثقلین میں ایک جگہ پر رسول گرامی اسلام نے فرمایا کتاب اللہ، یہ جو کتاب خدا ہے، حبل ممدود من بین السماء والارض، یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹک رہی ہے. توجہات میری جانب رہیں، نتیجہ دوں گا. یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹک رہی ہے. آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ جو قرآن کا نزول ہے وہ بارش کی طرح نہیں ہے. بارش کیسے ہوتی ہے کہ اگر بارش کا قطرہ یہاں پر اس جگہ پہ ہے تو یہاں نہیں ہے، ایسے ہی ہے، اور پھر جب نیچے آئے گا یہاں پہنچے گا تو مکانی لحاظ سے یہاں نہیں ہوگا. یعنی اگر بارش کا قطرہ نیچے اترتا ہے تو ان سارے مکانوں میں سے ایک ایک مکان میں ہوتا ہے، لیکن اگر اوپر سے نیچے کی طرف رسی لٹکائی جائے تو وہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ وہ ایک ہی وقت میں ان ساری جگہوں میں موجود ہوتی ہے، اس کا ایک ایک حصہ ہر ہر مکان میں موجود ہوتا ہے. آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ یہ جو بارش گر رہی ہے اسے کہتے ہیں تجافی، اور یہ جو رسی لٹک رہی ہے اسے کہتے ہیں تجلی. قرآن نے تجافی نہیں کی کہ اگر اوپر سے نیچے آیا ہے تو اب نیچے ہے اوپر نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا، قرآن نے تجافی نہیں کیا کہ اگر اوپر سے نیچے آیا ہے تو نیچے آ چکا اب اوپر نہیں ہے، بلکہ قرآن ہے تجلی کہ اگر اوپر سے نیچے آیا ہے تو ایک ہی وقت میں عالم انوار میں بھی ہے، ایک ہی وقت میں عالم ملکوت میں بھی ہے، ایک ہی وقت میں عالم مادہ میں بھی ہے. یہ ہے رسی جو لٹک رہی ہے. اہل بیت کے لیے کیا کہا گیا؟ آپ قرآن کی آیت بیشتر علماء سے، بہت سارے علماء سے سنتے ہیں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ نہ پھیلاؤ. وحدت کے حوالے سے جتنی کانفرنسز ہوتی ہیں آپ اس آیت کو سنتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ یہ اللہ کی رسی کون سی ہے کہ جسے سب نے مل کے مضبوطی سے پکڑنا ہے. معصوم سے پوچھا گیا یبنا رسول اللہ یہ کون سی رسی ہے؟ فرمایا حبل اللہ نحن اہل البیت، اللہ کی رسی ہم اہل بیت ہیں. پس پتہ چلا قرآن بھی رسی ہے خدا کی، اہل بیت بھی رسی ہیں خدا کی. ان دونوں رسیوں میں اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ رسی کرتی کیا ہے، ایک لحظے کے لیے ایک منٹ چاہوں گا آپ کا. رسی سے آپ کام کیا لیتے ہیں؟ اگر آپ بلندی سے پستی کی طرف، اونچائی سے نیچے کی طرف ایک رسی کو لٹکاتے ہیں تو آپ اس سے کام کیا لیتے ہیں؟ رسی کے ذریعے سے آپ دو کام لے سکتے ہیں، ایک یہ کہ جو اوپر ہے وہ رسی کے ذریعے سے نیچے آ سکتا ہے، دوسرا یہ کہ جو نیچے ہے وہ رسی کے ذریعے سے اوپر جا سکتا ہے. پتہ چلا رسی کرتی ہے دو کام، رسی کے ذریعے سے لیے جاتے ہیں دو کام، اوپر کی چیز نیچے آ سکتی ہے اور نیچے کی چیز اوپر جا سکتی ہے. قرآن ہے رسی، اور اہل بیت اور وقت کا امام اور انسان کامل ہے رسی. خدا یہ کون سے دو کام کرتے ہیں؟ کہا قرآن اور روایات کو پڑھو، یہ بھی دو کام کرتے ہیں. اوپر سے خدا کی طرف سے جو بھی چیز آتی ہے، توجہ فرمائیے گا، چاہے وہ میرا وجود ہے، چاہے وہ میری زندگی ہے، چاہے وہ میرا علم ہے، چاہے وہ میری مال و دولت ہے، چاہے وہ میرا رزق ہے، چاہے وہ میری اولاد ہے، چاہے وہ میری شفا ہے، چاہے وہ میری معنویت ہے، چاہے وہ میری روحانیت ہے، اوپر سے جو بھی آتا ہے امام معصوم کے ذریعے سے آتا ہے. نیچے سے اوپر جو بھی جاتا ہے، چاہے نماز جا رہی ہے، چاہے روزہ جا رہا ہے، چاہے حج جا رہا ہے، چاہے زکات و خمس جا رہا ہے، نیچے سے جو بھی جائے جب تک امام معصوم نہ بھیجے خدا تک جا ہی نہیں سکتا. توجہ فرمائی آپ نے، یہ قرآن مجید وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے، واسطہ فیض ہے، اور تجلی آیت اللہ جوادی عاملی کے بقول تجلی ہے. ہر ہر عالم میں ایک ہی وقت میں اس کا، اس عالم کا وجود محفوظ ہے. یعنی اگر اس عالم میں مادی شکل میں ہے تو عالم ملکوت میں ملکوتی شکل میں ہے، اب وقت نہیں ہے کہ ان ساری باتوں کی زیادہ تشریح کی جا سکے، عالم نورانیت میں نورانی شکل میں ہے۔ اگر قرآن اس طرح سے ہے تو اہل بیت بھی اس طرح سے ہے، اگر یہاں عالم مادہ میں مادی شکل میں ہے، توجہ فرمائیے گا، تو اس کا مطلب ہے عالم ملکوت میں ملکوتی شکل میں ہے، عالم نورانیت میں نورانی شکل میں ہے۔ ایک بڑی سادہ سی مثال سے عرض کرنا چاہوں گا، قرآن مجید کی یہ ظاہری شکل جو آپ کے گھر میں پڑا ہوا قرآن مجید، اس کے حروف کو ہاتھ لگانا بغیر وضو کے حرام ہے، درست ہے، فقہی مسئلہ ہے، اس کے حروف کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام ہے، اس کی توہین کرنا، اسے جلانا حرام ہے، اس کا احترام واجب ہے۔ یہ قرآن کہاں سے آیا؟ عرش سے آیا ہے، عرش سے آیا ہے یا پرنٹنگ پریس سے آیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، یہ جو قرآن آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے، یہ عرش سے آیا یا پرنٹنگ پریس سے آیا ہے؟ وہ سیاہی جسے ہاتھ لگانا بغیر وضو کے حرام ہو گیا، وہ تو عرش سے نہیں آئی، وہ تو پرنٹنگ پریس سے آئی ہے۔ وہ صفا جس کی توہین حرام ہو گئی، وہ صفا خدا نے میرے لیے عرش سے تو نہیں بھیجا، وہی چند صفحے تھے، کچھ صفحے پرنٹنگ پریس والوں نے ادھر کیے، اس سے فزکس کی ٹیکسٹ بک کی کتاب چھاپ دی، کیمسٹری کی کتاب چھاپ دی، کچھ صفحے ادھر کیے، اس سے قرآن چھاپ دیا، اس کی توہین حرام نہ ہوئی، اس کی توہین حرام ہو گئی۔ توجہ فرمائے گا، توجہ فرمائے گا، اس کی توہین حرام نہ ہوئی، اس کی توہین حرام ہو گئی۔ اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہیں، فزکس کی کتاب کو، ریاضی کی کتاب کو، کیمسٹری کی کتاب کو، اس کتاب کو، اس کے حروف کو، اس کی سیاہی کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین تمہیں روکتا ہے کہ ظاہر بین آنکھوں سے دھوکہ نہ کھانا۔ توجہ فرمائیے گا، کتاب قرآن مجید ہو یا کوئی دوسری کتاب ہو، وہ ایک جیسی لگتی ہے، لیکن آج تک کسی مولوی نے نہیں کہا کہ قرآن فزکس کی کتاب جیسا ہے۔ توجہ فرمائے گا، آج تک کسی نے نہیں کہا کہ قرآن مجید فزکس کی کتاب جیسا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے صفحے بھی اسی طرح کے ہیں، اس کی جلد بھی اسی کی طرح کی ہے، اس کی سیاہی بھی اسی کی طرح کی ہے، یہ اسی طرح کی کتاب ہے، اسی طرح سے بائنڈنگ ہوتی ہے، اسی طرح سے پرنٹنگ پریس میں چھپتی ہے، اسی طرح سے پیک ہوتی ہے، تمہارے گھر تک آ جاتی ہے، اس میں اور فزکس کی کتاب میں کیا فرق ہے؟ نہیں، جائیں علماء اسلام سے پوچھیں، پوری امت مسلمہ کا مشترکہ فیصلہ ہے اور فتویٰ ہے کہ کوئی بھی کتاب قرآن کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے قرآن کی ظاہری صورت کو نہیں دیکھا، تم نے قرآن کی حقیقی صورت کو دیکھا ہے۔ جب ظاہری قرآن کسی کتاب کے برابر نہیں ہو سکتا، تو وہ جنہیں اللہ نے ظاہری طور پر تمہاری صورت کو دے کے بھیجا ہے، وہ کیسے عام انسانوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر قرآن کے بارے میں یہ رویہ نہیں ہے، تو پھر اہل بیت کے بارے میں یہ رویہ کیوں ہے؟ قرآن کے بارے میں، آخری جملہ، قرآن کے بارے میں امت مسلمہ کے تمام مکاتب فکر کا متفقہ فیصلہ ہے۔ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہم اسی قرآن کے قائل ہیں جو قرآن رسول گرامی اسلام پہ اترا تھا۔ اب دیکھیں، تشیع سے دور کرنے کے لیے کیسے کیسے پروپیگنڈے کیے گئے طول تاریخ میں، کیسی کیسی باتیں کی گئیں، یہ علی کو خدا مانتے ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ روزہ نہیں رکھتے، ان کی سبیل میں فلاں چیز ہوتی ہے، ان کی نیاز میں فلاں چیز ہوتی ہے، یہ 40 پارے مانتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو روایت نہیں ہے کہ کچھ پارے بکری کھا گئی ہو، جو فرمائے، ہمارے ہاں روایت نہیں ہے، البتہ بعض کے ہاں روایت ہے، ہمارے ہاں تو روایت نہیں ہے۔ آپ ان سے پوچھیں جن کی کتابوں میں روایت لکھی ہے، ہم سے کیوں پوچھتے ہیں؟ ہم اسی قرآن کے قائل ہیں جو قرآن پوری امت کے پاس ہے، ہم اسی قرآن کے قائل ہیں جو قرآن سعودی عرب میں چھپتا ہے، وہی قرآن ایران میں چھپتا ہے، وہی قرآن عراق میں چھپتا ہے، قرآن وہی ہے۔ ہاں، قرآن سے ہدایت لینے کے لیے انسان کی دل کی آنکھیں کھلی ہونی چاہیے۔ آیت تطہیر تو اس قرآن میں بھی ہے جو سعودی عرب سے چھپتا ہے، آیت ولایت تو اس قرآن میں بھی ہے جو سعودی عرب سے چھپتا ہے، یہ پروپیگنڈا ہے۔ تشیع کسی دور میں بھی کسی طور پہ بھی تحریف قرآن کی قائل نہیں رہی۔ تشیع کے بڑے بڑے علماء کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، کوئی بھی تحریف قرآن کا قائل نہیں رہا۔ پوری امت مسلمہ کا نظریہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک حرف کے برابر بھی تحریف قرآن کا قائل ہو تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے قرآن کے کمالات میں سے کسی ایک کمال کا انکار کیا ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں قرآن کی صرف فلاں آیت کو نہیں مانتا ہوں، میں 114 سوروں کی تمام آیات کو مانتا ہوں، صرف میں ایک سب سے چھوٹی کسی بھی ایک آیت کو نہیں مانتا، میں طٰہٰ کو نہیں مانتا، ان دو حروف کو نہیں مانتا، جائیے امت مسلمہ کے سارے علماء سے پوچھئے کہ یہ قرآن کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوا، صرف اس نے اجتہادی غلطی کی ہے۔ توجہ فرمائے، جزاکم اللہ، یہ قرآن کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوا، یہ اجتہادی غلطی کر رہا ہے، کہہ رہے کہ ایک دو حرف میں نہیں مانتا۔ کہیں گے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، ضروریات دین کا انکار کر رہا ہے، قرآن کے دو حرف کے مقابلے میں آئے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے اور پوری اہل بیت کے مقابلے میں آ جائے اور پھر مولوی باز کرے کہ یزید مسلمان تھا یا کافر تھا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پوری اہل بیت کے مقابلے میں آ جائے جو 6 ماہ کے پارے کو بھی نہ چھوڑے، جو پورے اہل بیت کے مقابلے میں آ جائے، جو نواسۂ رسول کو اس مقام تک پہنچا دے کہ آخری وقت میں دائیں بائیں دیکھ کے ایک مرتبہ بلند آواز سکے حل من ناصر ینصر۔ وہ جن سے پوری امت کو دین لینا چاہیے تھا، وہ جن کا پوری امت کو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، وہ جن کے صدقے میں رزق پا رہے تھے۔ ہمارے استاد کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کی ولایت تکوینیہ کا تقاضا یہ ہے کہ جب شمر سید الشہداء کی رگیں کاٹ رہا تھا تو اس کی اپنی رگوں میں جو خون چل رہا تھا وہ حسین کے صدقے میں چل رہا تھا۔ کتنے احسان فراموش ہو تم، کتنے احسان فراموش ہو تم، رسول کا بیٹا آخری وقت میں کہے ہے کوئی جو میری مدد کرے اور مظلومیت کی اس انتہا تک پہنچ جائے اور کہے کہ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو حسین کے بعد نبی کی بیٹیوں کے پردوں کا ضامن بنے، ہے کوئی جو حرم رسول کا دفاع کرے؟ کوئی نہیں اٹھا، انسانوں میں سے کوئی نہیں اٹھا۔ ہاں کئی جن آ گئے، فرشتے اتر آئے، حیوانات میں ہلچل مچ گئی، مچھلیاں دریاؤں سے باہر آنے لگیں، انسانوں میں سے ایک ہی اٹھا جس کا سن شاید 10 محرم کو 6 ماہ کا تھا، جو 10 رجب کو اس دنیا میں آیا تھا، 18 دن کا تھا، ماں کے ساتھ مدینہ سے چل پڑا، مدینہ سے مکہ، مکہ سے کبھی ایک منزل، کبھی ایک صحرا، کبھی ایک بیابان، ابھی سفر جاری تھا، سفر ختم نہ ہوا، زندگی ختم ہو گئی، لیکن اس نے کہا نہیں میں اٹھوں گا، میں نصرت امام کے لیے اٹھوں گا، میں اپنے زمانے کے امام اور حجت خدا کی مدد کے لیے اٹھوں گا۔ کتنا عظیم تھا جو اپنے زمانے کے امام کی نصرت کے لیے اٹھا۔ کسی نے خوب کہا تھا کہ ان کا ہر فرد ہر دور میں غالب نکلا، وقت پہنچا تو اصغر ابو طالب نکلا۔ جس طرح سے ابو طالب اپنے زمانے کی حجت خدا کی مدد کے لیے اٹھے تھے، 6 ماہ کا بچہ جو اپنے پاؤں پہ نہیں چل سکتا، ہاں میں اتنا تو کر سکتا ہوں نا، خود کو گہوارے سے تو گرا سکتا ہوں، خیام میں ایک آہو بکا، ایک چیخو پکار شروع ہوئی، سید الشہداء واپس آئے، کہا بہن زینب ابھی میں زندہ ہوں، ابھی میری سانسیں چل رہی ہیں، باب الحوائج ہے، یہ چھوٹے سے جھولے والا، یہ چھوٹے سے گہوارے والا باب الحوائج ہے، خدا نے کہا اصغر جسے چاہو اس کی حاجت دے دو، یہ اپنے آپ کو گہوارے سے گرا رہا ہے۔ کہا بھیا حسین جب سے آپ نے یہ صدائے استغاثہ بلند کی ہے اس چھ ماہ کے بچے کو چین نہیں آ رہا، یہ چھ ماہ کا بچہ اپنے آپ کو گہوارے سے نیچے گرا دیتا ہے۔ سید الشہداء نے ایک مرتبہ کہا، ناولنی یا اختا، اے بہن یہ بچہ مجھے دیجیے، میں اسے پانی پلا کے لاتا ہوں۔ میں کہوں گا، اے زہرا کے لال، واقعاً اس بچے کو پانی پلانے لے جا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ نکلے، مقتل کی روایات کہتی ہیں علی اصغر نے وہ کام کیا جو بڑے بڑے شہداء کربلا میں نہ کر سکے۔ کربلا کی سرزمین پہ گرمی شدید تھی، سورج کی شدت تھی، بچے کو اپنی ابا کے نیچے لے کے آئے سید الشہداء۔ ایک مرتبہ ابا کو ہٹایا، ایک ہاتھ سے بچے کو اوپر کیا اور ایک عجیب جملہ کہا، اے سید الشہداء میں تیری مظلومیت پہ قربان ہو جاؤں، قائل لم ترحمونی فرحموا ھذا الرضیع، اگر تمہیں مجھ حسین پہ رحم نہیں آتا نا، اس چھ ماہ کے بچے پہ ہی رحم کر لو۔ یہ وہ وقت ہے، سید الشہداء نے اپنے شیعوں کو اس وقت یاد نہیں کیا جب علی اکبر زین سے اترے تھے، اس وقت یاد نہیں کیا جب عباس زین سے اترے تھے، لیکن مقتل کی مستند روایات یہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ یہاں پر اپنے شیعوں کو یاد کیا، کہا لیتکم یوم عاشورا تنظرونی، اے میرے شیعو، کاش تم روز عاشور ہوتے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے، کیف استسقی لطفل فابو یرحمونی، مولا کیا دیکھتے؟ کہا میری یہ مظلومیت دیکھتے کہ نہر فرات جاری تھی، ہزاروں کا لشکر تھا، رسول کے بیٹے نے اجر رسالت سمجھ کے ایک گھونٹ پانی ہی تو مانگا تھا، اجرکم اللہ، ایک گھونٹ پانی ہی تو مانگا تھا۔ اے میرے شیعو، کاش میری یہ مظلومیت دیکھتے۔ ایک اور درد بڑا جملہ سید الشہداء نے کہا، شاید قیامت تک کے لیے رونے والوں کے لیے جملے کہے گئے، فرمایا الا ترون کیف یتلزع عطشانا، اے لشکر والوں کیا دیکھتے نہیں ہو کیسے تلزی کی کیفیت میں مچھلی کی طرح؟ علماء نے لفظ تلزی کی تشریح کی، کہا مچھلی کے تین مرتبے ہوتے ہیں، جب آخری وقت ہوتا ہے نا مچھلی کا، نہ وہ تڑپ سکتی ہے، نہ وہ کروٹ لے سکتی ہے، اب کبھی منہ کو کھولتی ہے، جب کھولتی ہے تو وہ ہمت نہیں ہوتی کہ منہ کو بند کر سکے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو اپنے کسی غم میں نہ رلائے، اس باب الحوائج سے اپنی حاجات طلب کر لیجئے گا۔ امام نے کہا الا ترون کیف یتلذع عطشانا، نہیں دیکھ رہے مچھلی کی طرح کیسے کبھی منہ کو کھول لیتا کبھی منہ کو بند کر لیتا ہے؟ بعض روایات نے کہا ایک مرتبہ اصغر نے اپنی ننی سی زبان کو خشک ہونٹوں پہ پھیرا، لشکر اشکیا میں چیما گویاں ہونا شروع ہوئی، کہنے لگے ہماری جنگ تو بڑوں سے ہے، بچے کو ایک قطرہ پانی دو گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہمارے ساتھ ہرمل کے پاس آیا، ہرمل اقتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کرو، میں کہوں گا کمینہ تیرے پاس کوئی چھوٹا تیر بھی تو ہوا ہوگا، کیا اپنے پاس کوئی چھوٹا تیر نہیں رکھا تھا؟ ایک تین نوکوں کا تیر، جو سلاس شعبن، یہاں سے عمر سعد نے کہا، وہاں سے ہرمل نے تیر چھوڑا، یہاں سے بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں پہ بلند ہوا، وہاں سے امام زمانہ کی زیارت ناحیہ میں آواز آئی، میرا سلام ہو اس بچے پہ، الزیزو پہ ہم من اللوزون اللوزون، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا آپ کو اپنے کسی غم میں نہ رلائے۔ آپ مجھے بتائیے تیر کیا کرتا ہے؟ تیر اور تلوار میں فرق ہے، تلوار کاٹتی ہے، تیر سوراخ کرتا ہے۔ امام زمانہ کیا فرما رہے زیارت ناحیہ میں، میرا سلام ہو اس بچے پہ جسے ہرمل کے تیر نے ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا، لگتا ہے تیر کی چوڑائی زیادہ تھی، گردن کی چوڑائی کم تھی، فن قلب علی یدیہ، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا، تھوڑا سا خون نکلا, زیادہ نہیں نکلا, اتنا خون نکلا کہ باپ کی مٹھی میں آ گیا. ایک مرتبہ آسمان کی طرف پھینکنا چاہا, وہاں بھی نہ پھینک سکے, زمین کی طرف پھینکنا چاہا, نہ پھینک سکے. ایک مرتبہ اس خون کو اپنی سفید داڑھی پہ ملنا شروع کیا. نانا رسول اللہ حسین اسی داڑھی کے ساتھ روز محشر آپ کے پاس آئے گا. بچے کو اٹھایا, ننی سی لاش کو اٹھایا, وہ صبر کا امام جو اکبر کا جنازہ اٹھا کے لایا تھا, وہ صبر کا سلطان جو قاسم کو اٹھا کے لایا تھا, جو آن محمد کو اٹھا کے لایا تھا. روایات کہتی جب اصغر کے ننے سے لاشے کو اٹھا کے لے کے گئے, میں کہوں گا شاید اتنا وزنی تھا لاشا, سات مرتبہ آگے پڑے, سات مرتبہ پیچھے ہوئے, جاؤں تو کیسے جاؤں, ماں کو کیا بتاؤں, چار سالہ بہن کو کیا بتاؤں. ایک مرتبہ پوری قوت کو جمع کر کے خیمے میں داخل ہوئے, ایک بچی دوڑ کے آئی, بابا کیا بھیا اصغر پانی پی کے آ گیا, بابا بھیا کو پانی مل گیا. سید الشہداء نے جواب نہ دیا, ایک مرتبہ بچے کو اٹھا کے ماں کی گود میں رکھا. ایک مرتبہ تصور کیجئے گا, ماں ہے کہ دیکھے جا رہی ہے. مقتل نے ایک جملہ لکھا, نہر آپ کو معلوم ہے کسے کہتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کسے کہتے ہیں, جن جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے, باقی جانوروں کے لیے ذبح کا اسم استعمال ہوتا ہے, اونٹ کے لیے نہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک مرتبہ ماں نے اپنے بیٹے کی گردن کو دیکھا اور ایک ہی سوال کیا, ام مثلوں کا یونہر علی اصغر, کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ سید الشہداء نے دیکھا اگر ایک لحظہ بھی اصغر رباب کی گود میں رہا, رباب کی روح پرواز کر جائے گی. بچے کو اٹھایا, زہرا کے لال کے دماغ میں کوئی خیال آیا, دل میں کوئی خیال آیا, کہا اور تو کسی کو دفن نہ کر سکا. ایک مرتبہ خیمے کے پیچھے گئے, کہا اصغر کی ماں ذرا میری مدد کو آنا, اور میں قربان ہو جاؤں مظلومیت پہ. ماں نے بچے کی میت کو اٹھایا, باپ نے ذوالفقار سے قبر کو کھودنا شروع کیا, بچے کو لٹایا, گرم ریت کو ڈالا, شہر کا ننی سی قبر کھود کے اصغر کو جھاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے, دامن کو جھاڑ کے. لیکن میں کہوں گا زہرا کے لال, تو نے بڑی جلدی سے خیموں کے پیچھے چھپ کے ایک ہی چھوٹے سے بچے کی قبر بنائی تھی. اے زہرا کے لال, تیرے شیعہ یہ دعا کرتے ہیں کاش یہ قبر سلامت رہتی. لیکن گیارہ کی رات کو جب سروں کو گنا گیا, کچھ نیزے والے نکلے, ایک نیزہ وہاں پہنچا.